والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجيغ محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کے اوصاف میں سے صفت یہ ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہے. گرچہ جو اوصاف ہم خدا تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اگر بہت عمیق ہو کر دیکھے جائیں تو ناممکن ہے کہ خدا کی صفت ہو، کیونکہ جو مفاہیم ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں معمولاً وہ اتنے ناقص ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات اس نقص کے ساتھ سازگار نہیں ہو سکے گی. لیکن ہمارے ذہن کی مجبوری ہے، ہمارے ذہن کی محدودیت ہے کہ ہم ان چوکھٹوں سے نکل کر نہیں سوچ سکتے جس کے اندر ہم اور آپ ہمیشہ کے لیے پھنسے ہوئے ہیں. شاید فلسفی ہوتے ہیں، عرفا ہوتے ہیں، یہ لوگ وقت کی قید سے نکل آتے ہیں. مثلاً ہم لوگ جب بھی کسی چیز کو سوچتے ہیں کسی وقت کے اندر رکھ کے سوچتے ہیں. زیادہ معمولاً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کب سے ہے، کب کا مطلب وقت ہے. خدا نمتال کب سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت تو خود اس کی مخلوق کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ایک چیز ہے. چونکہ مادہ ہے اور مادے کے اندر حرکت ہے، اس حرکت کی وجہ سے وقت حاصل ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی مخلوق ایسی ہو جس کے اندر حرکت نہ ہو، جیسے مثلاً یہ لوگ تعبیر کرتے ہیں مجردات، جن کو ہم نور تعبیر کرتے ہیں اپنے عرف عام کے اندر، جیسے فرشتے ہیں، یہ لوگ کسی ٹائم میں محدود نہیں ہیں. مثلاً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کب سے ہیں، کیونکہ وہ نور ہیں اور نور ہونے کے ناطے ان کے اندر کب کا سوال نہیں ہے. اسی طریقے سے خدا تعالیٰ کے بارے میں کہنا ازلی ابدی، ازلی ابدی خود زمانے کو دیکھتے ہوئے ہے، تو شاید نہیں کہہ سکیں گے خدا تعالیٰ کے لیے ازلی ابدی، لیکن یہ کہ استعمال کرتے ہیں. اب یہ کہ خدا تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، کیا انسان بھی ایسے ہی ہے؟ وقت کے اعتبار سے ایسے ہی ہے. ہم لوگوں کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب خدا تھا اور کچھ نہیں تھا. ایسا کوئی وقت ممکن نہیں ہے عقلی اعتبار سے، ایسا کوئی وقت ممکن نہیں ہے جب خدا ہو اور کچھ نہ ہو. کیوں؟ پھر اس وقت صفت خالقیت کا کیا ہو؟ اس وقت آیا خالق نہیں تھا پھر؟ مثلا اگر یوں سوچیں، جیسے ہم لوگ ایک سیکنڈ کہتے ہیں، جبکہ خدا کے معاملے میں سیکنڈ، لمحہ، گھنٹہ، دن، سال کہنا شاید صحیح نہ ہو، لیکن اگر ہم یہ سوچیں ایک سیکنڈ ایسا ہو جب خدا ہو اور مخلوق نہ ہو، تو سوال یہ ہے کہ وہ خالق ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت خالق نہیں تھا پھر. طے نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی صفتیں ایسی ہوں کہ ایک وقت ہوں ایک وقت نہ ہو، اس وقت بھی خالق ہے. وہ خالق ہونے کے ناطے اگر یہ سوچیں کہ خدا تعالیٰ ہو اور مخلوق نہ ہو، ایک نقص لازم آتا ہے، خدا تعالیٰ اس لمحے میں خالق نہ ہو، بس اس کا مطلب یہ مخلوق بھی ہمیشہ سے ہیں. اب یہ جو مخلوق ہمیشہ سے ہیں، مثلا انسان ہے، کتنے عرصے کے لیے؟ دو رائے اس کے بارے میں ہم لوگوں کے ذہن میں آ جائیں گی کہ ایک وہ جو کہتے ہیں کہ انسان بس یہ 60 سال ہے اور کچھ نہیں ہے، اور ایک وہ رائے جس کے ہمارا آپ معتقد ہیں کہ نہیں، انسان اس 60 سال سے پہلے بھی بہت کچھ تھا، گرچہ ہمیں یاد نہیں کہ کیا تھا. روایات نے بیان کیا ہے، کسی حد تک وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، آگے کا نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا، اگر نہ معلوم ہوتا اگر خدا نہ بتاتا. لیکن خدا نے اپنی کتاب کے ذریعے سے، خدا نے پیغامات کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. وہ جو آگے ہونے والا ہے اس کو اس نے برزخ تعبیر کیا ہے، کہ اس زندگی کے بعد جو فوری دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے اس کا نام برزخ ہے، اس کو ہم لوگ قبر کہتے ہیں. اب قبر اور برزخ میں کیا فرق ہے؟ ایک لفظی فرق ہے، ویسے تو حقیقت کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے اگر سمجھ میں آ جائے، ورنہ ایک لفظی فرق ہے. پہلے اس لفظی فرق کی تشریح کر دیتے ہیں جس کے اوپر کل بھی اشارہ ہوا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر کوئی قبر کہے اور قبر کا مطلب مٹی کی وہ جگہ ہو, زمین کا وہ ٹکڑا جس کے اندر مردے کو دفنایا جاتا ہے, اگر کوئی قبر یہ کہے تو پھر یہ وہ زندگی نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ زمین کے اس ٹکڑے کی بات کر رہا ہے, مردے کی زندگی یہاں نہیں ہے پھر. لیکن اگر قبر کا مطلب وہ زندگی ہو جو مرنے کے بعد شروع ہو جائے گی, پھر کوئی مشکل نہیں ہے پھر, یعنی قبر اور برزخ ایک ہی ہو گیا. بس یہ جو جسمانی قبر ہمارے سامنے ہے, چند ایک گز ڈیڑھ گز کا ٹکڑا زمین کا, یہ جسمانی قبر صرف ایک علامت ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. البتہ عرض ہوا, بعض لوگوں کے لیے اچھی علامت ہے کہ ان کا جسم یہاں پر ہزار سال کے بعد بھی باقی رہتا ہے, بعض لوگوں کے لیے بری علامت ہے. لہٰذا بری علامت اس اعتبار سے کہ مثلا کچھ روایات ہمارے پاس ایسے موجود ہیں, واقعات ایسے موجود ہیں جس کے اندر اہل عرفا نے کسی گناہگار کے شخص سے کی قبر سے دھواں نکلتے دیکھا, یا مثال کے طور پہ کسی وحشی جانور کو نکلتے دیکھا, یا کسی سانپ بچھو کو نکلتے دیکھا, تو انہوں نے جاننے کی کوشش کی کیوں ایسا ہے. پتہ چلا کہ یہ اس کی برزخی جسم کے اوپر ہونے والے عذاب کی نشانیاں تھیں جو اس قبر سے ظاہر ہو رہی تھیں. اب یہ خدا نے کوئی درس دینے کے لیے, کوئی عبرت دینے کے لیے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس ڈیڑھ گز کے ٹکڑے میں نہیں ہو رہا ہے, یہ تو صرف ایک علامت ہے. اس کا عذاب اس سے زیادہ کہیں زیادہ وحشت ناک ہے جو ڈیڑھ گز کی قبر کے اندر ہو پائے, اس سے کہیں زیادہ وحشت ناک ہے. اور جس کو جزا مل رہی ہے اس کو بھی ڈیڑھ گز کے ٹکڑے میں جزا نہیں مل رہی, اس کو جس کو برزخی جزا مل رہی ہے اس کو برزخی جزا اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ جو ڈیڑھ گز کے اس زمین کے اندر انجام پائے. اب یہاں پر ایک رابطہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہماری دنیا تبدیل ہو جائے, اور وہ رابطہ ہے ہمارے اعمال اور برزخ کا رابطہ. عرض ہوا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے رابطے ہمیں نہیں معلوم, مثلا ہمارے اعمال اور قیامت کا کیا رابطہ ہے, جنت میں ایک محل بن گیا صدقہ دینے سے کیا رابطہ ہے ان کے اندر, یہ ہمیں نہیں معلوم. کچھ کچھ برزخ کے رابطے کو اہل بیت نے بیان کیا ہے, اور کچھ عرفا اور اہل عرفان نے اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے کشف کیا ہے. یہ بھی عرض کرتا چلیں کہ دین جو کچھ بھی ہے یہ نبی کا کشف ہے, ان چیزوں کو جانا ہے نبی نے جن کو ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے تھے. مثلا ہم لوگ, یہ نماز کیا ہے, اب آپ خود جانتے ہیں, مثلا لکھا ہے معراج المومن, مومن کی معراج ہے. نماز کیا ہے؟ معراج مومن ہے. اب اس نماز کے اندر مختلف ارکان ہیں, قیام ہے, رکوع ہے, پھر قیام, پھر سجدہ, پھر بیٹھنا, پھر سجدہ, پھر تشہد سلام, یہ سب کیا ہے؟ تو کہا کہ جو رسول اللہ نے آسمانوں کے اوپر اللہ کی عبادتیں جس ترتیب سے دیکھی تھیں اس ترتیب کو نماز کے اندر بیان کر دیا. ہمارے نزدیک نماز کیا ہے؟ ہمارے نزدیک حرکتوں کا ایک مجموعہ ہے جس کے ساتھ کچھ کچھ ورد پڑھنے, ہمارے نزدیک تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جو نماز اصل میں عبادت ہے یہ رسول اللہ کا کشف ہے. کیا رسول اللہ نے کشف کیا؟ معراج پر گئے, انہوں نے اللہ کی عبادتوں کے بہترین انداز کو کشف کیا. جو رسول خدا نے کشف کیا وہ ہمیں بتا دیا, وہ نماز بن گئی. رسول خدا نے جتنی عبادتیں کشف کی ان آسمانوں کے اوپر یا اس زمین کی حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے وہ ہمیں بتاتے چلے گئے. اب وہ جو کشف تھا, لہذا خوبصورت جملہ آیت اللہ خمینی نے استعمال کیا چہل حدیث میں, فرماتے ہیں اسلام کشف تام محمدی ہے, رسول خدا کا کشف کرنا. کوئی ایسا کشف نہیں کر سکتا تھا کوئی نبی جتنا رسول خدا نے کشف کیا. کیوں؟ انسان کامل وہ تھے, تمام انبیاء ان سے کم تھے. چونکہ تمام انبیاء کم تھے اتنا کشف نہیں کر سکتے تھے, ان کی شریعتیں ناقص ہو گئیں. رسول خدا انسان کامل تھے, انسان کامل ہونے کے ناطے انہوں نے جو کشف کیا وہ کامل تھا. اب وہ جو کشف تام ہمارے پاس تھا وہ شریعت کاملہ بن گئی. احمق وہ ہے جو رسول کا ماننے والا ہے اور اس کشف تام سے گریز کر رہا ہے. اتنی بڑی توفیق مل گئی حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو, وہ توفیق نہیں ملی. کیوں؟ حضرت موسیٰ نے وہ کشف نہیں کیا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کشف نہیں کر سکے کیونکہ انسان کامل نہیں تھے. ختمی مرتبہ انسان کامل تھے, کشف تامہ کیا, کشف تامہ کیا, ہم ناقصوں کو بتا دیا کہ تم بھی اگر اس راستے پہ چلو تو تم اس کمال کے اوپر فائز ہو سکتے ہو. کتنا آسان ہو گیا کام کہ وہ پورا کا پورا راستہ رسول خدا نے کشف کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ دیکھو یہ وہ راستہ ہے, اگر چلو گے تم بھی کمال پہ پہنچ جاؤ گے, تم بھی ان طاقتوں کو لے لو گے, تم بھی ان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لذتوں سے سیراب ہو جاؤ گے. لیکن ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہے, ہمیں ایک مقابلے کے بعد وہ راستہ ملے گا. مقابلہ کیا ہے؟ اس دنیا اور اس راستے کے درمیان ایک مقابلہ. خدا نے کوئی چیز غلط خلق نہیں کی تھی. شاید آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہو, شاید یہاں پہ عرض نہیں ہوا, ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جیسا بھی ہمیں خلق کیا تھا اس سے بہتر خلق ہونا ممکن نہیں تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے یہ امتحان کیوں رکھا. یہ سب کا سب ہمیں انسان کی حقیقتوں کو اگر غور کرنا شروع کر دیں تو یہ سوال ہمارے ختم ہو جانے چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے امتحان کیوں رکھا. اگر وہ امتحان نہ رکھتا, سب کو جنتوں میں بھیج دیتا تو کیا ہوتا. یہ سوال سب اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم اصل منصوبے کو نہیں سمجھ پائے, اصل نظام کو نہیں سمجھ پائے. اچھا, اب اصل نظام کیا ہے؟ اجمالاً نظام یہ ہے کہ یہ زندگی لاکھوں کروڑوں سال کی ہے. اگر اس کو کوئی سال میں تعبیر کرے, کچھ حصہ وہ ہے جو پہلے گزرا ہے, 50-60 سال یہاں پر ہے, لاکھوں سال اس کے بعد ہے, اس سے آگے لاکھوں سال اس کے بعد ہے, اس کے بعد کیا ہے خدا جانتا ہے کیا ہے. اس پورے لاکھوں کروڑوں سال کے سلسلے میں 50-60 سال یہاں پر ہے. اچھا, اس 50-60 سال میں کیا کرنا ہے؟ 50-60 سال میں خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک نادر موقع دے دیا. یہ دنیا ایک ایسا نادر موقع ہے جو نہ پہلے تھا اور نہ آگے ہے. یہ ایک نادر موقع ہے, ایسا نادر موقع ہے کہ اس میں وہ کام جو برزخ میں لاکھوں سال میں انجام پائے گا آپ 50 سال میں کر سکتے ہیں, جو وہاں لاکھوں سال میں انجام پائے گا اس کو آپ 50 سال میں کر سکتے ہیں. لہذا یہاں کی خرابیوں کو دور کرنے میں برزخ میں لاکھوں سال لگ جائیں گے, کیونکہ آپ کو چانس ملا تھا کہ آپ لاکھوں سال کی اچھائی جمع کر سکتے تھے, اور اگر ہم اور آپ نے جمع نہیں کی تو پھر لاکھوں سال کی برائی ہمارے اور نصیب میں آ جائے گی. اچھا, اب وہ اچھائی کیا ہے اور وہ برائی کیا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے اچھائی و برائی صرف واجبات و حرام ہے, وہ بھی فقہی واجبات و حرام, بہت غلطی میں ہے. پھر اچھائی اور برائی جو ہمارے سامنے ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے جو نتائج حاصل ہوں گے اسے آج اور کل استفادہ کریں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اب ممکن ہے کوئی سوال کرنے والا اس طرح سوال کرے کہ اگر خدا نے میرے اندر گناہ کی کشش نہ رکھی ہوتی تو میں گناہ کیوں کرتا؟ اگر خدا نے میرے اندر دنیا کی تڑپ نہ رکھی ہوتی تو میں دنیا پہ کب مرتا؟ اچھا, جب میں دنیا کے اوپر حریص ہو جاتا ہوں تو وہ برا کہتا ہے اس کو؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اخلد الی الارض, وہ زمین سے چپک گیا. ہم تو چاہتے تھے کہ اس کو آسمانوں پہ لے جاتے, وہ زمین سے چپک گیا اور برباد ہو گیا. وتبع ہوا, اور اس نے اپنی ہوا واپس کی پیروی کی. بس اس آیت کریمہ کے اندر خدا نے فرمایا کہ جو اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرے گا وہ زمین سے ایسا چپک جاتا ہے کہ اس کے اونچا اڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے. پھر سب سے بڑا گناہ ہوا و ہوس کی پیروی قرار دیا گیا. کیوں ایسا ہے؟ نظام کیا ہے؟ انسان کی خلقت کیسی ہے؟ خدا نے کوئی چیز ابس خلق نہیں کی. ہمارے اندر جتنے جذبے رکھے ہیں یہ سب ہماری بھلائی کے لیے رکھے. 3 جذبے اس نے ہمارے اندر رکھے ہیں, اور 4th ہماری عقل کو رکھا, اس کو بھی اگر آپ ایک جذبہ تعبیر کریں. 3 طاقتیں رکھی ہیں, 4th اس میں عقل قرار پاتی ہے. پہلی طاقت ہے انسان کے اندر لذتوں کو حاصل کرنے کی طاقت, لذتوں کو حاصل کرنے کا جذبہ, کشش. جو بھی لذتیں ہیں مادی لذتیں, مثلا غذا ایک مادی لذت ہے, اس کو حاصل کرنے کی انسان کے اندر ایک کشش ہے. آرام و آسائش ایک مادی لذت ہے, انسان کے اندر کشش ہے. جنسیات اسی طریقے سے. یہ خدا نے کیوں رکھی؟ اگر یہ نہ رکھتا تو پھر نسل انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. مثلا اگر میرے لیے کھانے میں لذت نہ ہوتی تو کیا واقعا 3 دفعہ کھاتا؟ نہیں کھاتا, 1-2 دفعہ کھاتا. مثلا ابھی لذت ہے اور اس سے بقا ہے. بس انسانی زندگی کی بقا میں جتنی چیزیں لازمی تھیں خدا نے سب کو لذت قرار دے دیا تاکہ نسل باقی رہے. غذا میں لذت رکھی, کیونکہ غذا نہ ہو تو نسل ختم ہو جائے گی, انسان کا وجود ختم ہو جائے گا. جنسیات میں اس نے لذت رکھی. کیوں رکھی ہے جنسیات میں لذت؟ تاکہ نسل باقی رہے. کون اتنے زحمتیں اٹھاتا پھر مصیبتیں؟ اسی طریقے سے آرام, جسم کی ضرورت ہے کہ آرام ملے. 6-7 گھنٹے اگر 24 گھنٹے میں آرام نہ ملے, 5-6 گھنٹے, تو کیسے اس کے جسم چلے گا؟ یہ سب لذتیں خدا نے رکھی ہیں. 3 لذت, یہ ایک طاقت انسان کی ہے, اس کو ہم قوے شہویہ کہتے ہیں, لذتوں کی ایک طاقت. بس ایک طاقت ہو گئی قوے شہویہ, لذتوں کی طاقت. دوسری طاقت خدا نے رکھی ہے انسان کے اندر ایسا جذبہ جس کے ذریعے وہ اپنا دفاع کرے. بعض وقت انسان کو خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خطرے کا سامنا کرتے وقت اگر انسان کے جسم کے اندر اچانک ایک جذبہ نہ اٹھے, وہ خطرہ اسے پامال کر دے گا, اسے تہس نہس کر دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا مثلا کوئی انسان کسی کریٹیکل کنڈیشن میں پھنس جاتا ہے تو اس کے جسم میں اچانک بلڈ زیادہ تیزی سے سرکولیٹ کرتا ہے. مثلا کہتے ہیں شوگر لیول بڑھ جاتا ہے انسان کا اس وقت پہ. انسان کے ذہن کے اندر دماغ تیزی سے پہنچتا ہے, کیوں؟ اس کو خطرے کا سامنا کرنا ہے. اگر یہ سب نہ ہو تو وہ اتنے اچانک آنے والے خطرے کا سامنا نہیں کر سکتا. اس طاقت کا نام قوۂ غضبیہ ہے. اس خداوند تعالیٰ نے غیظ و غضب کی ایک طاقت دی ہے. کیوں دی ہے؟ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے, خطرے کا دفاع کرنے کے لیے. ایک آدمی نے رسول اللہ کے ناموس پہ حملہ کیا ہے. ایک قوم اگر اہل غیرت ہے تو غیظ و غضب دکھائے, کہے کہ ہمیں پسند نہیں ہے, اس کے اوپر کچھ قربان کرے. کچھ قربان کرنے کو تیار نہیں, کہتے ہیں نبی کے عاشق ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی نبی کے عاشق ہو تو جتنے تمہیں اپنے باپ اور دادا کی نسل عزیز ہے اتنے رسول اللہ کا نام کیوں نہیں عزیز ہے؟ اس سے تو زیادہ اترو میدان کے اندر. کوئی اترنے کو بھی تیار نہیں ہے اور عاشق رسول بھی ہے. یہ قوت غضبیہ رکھی خدا نے ہمارے اندر تاکہ دشمن کا مقابلہ کریں, خطرے کا مقابلہ کریں. نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ نہ ہوتی تو انسان کے سامنے درندہ آتا, کوئی جانور آتا, کسی مشکل میں پھنستا, یوں ہی مارا جاتا. نسل انسانی کے بقا کے لیے ضروری تھا کہ قوت غضبیہ ہو انسان کے اندر. تیسری طاقت خدا نے رکھی قوت وہمیہ. قوت وہمیہ کا کام کیا ہے؟ یہ سوچے کہ آگے کیا آنے والا ہے, منصوبہ بندی کرے, تدبیر کرے. مثلا اگر ہمارے اندر آگے کی تدبیر کی صلاحیت نہ ہو تو ہم اپنے مستقبل کے اہداف نہیں بنا سکتے. انسان پیش رفت نہیں کرتا, ترقی نہیں کرتا, ٹیکنالوجی نہیں آتی اگر اس کے اندر قوت وہمیہ نہیں ہوتا. قوت وہمیہ کو استعمال کرتا ہے, اپنی ضرورتوں کو دیکھتا ہے, اپنی ریسورسز کو دیکھتا ہے, چیزیں ایجاد کرتا ہے. ان تمام کے لیے, ان تمام کو چلانے کے لیے خدا نے چوتھی عقل رکھی ہے. اس کا نام قوت عاقلہ ہے. خدا نے ہمیں چار قوتوں سے نواز دیا, قوت شہویہ لذتوں کی طاقت, قوت غضبیہ غیظ و غضب کی طاقت, قوت وہمیہ تدبیر کرنا, سوچنا, سمجھنا, اور قوت عاقلہ. اچھا قوت عاقلہ کا کام کیا ہے؟ ان تینوں کو کنٹرول کرے اور صرف خدا کے لیے استعمال کروائے ان تینوں کو. بس کس کی عقل ہے؟ شیطان اتنا مکار ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ کو ثابت کروانے کے لیے دین دے دیتا ہے. کہتا ہے دین لو, دین سے اپنی ذات کو چمکاؤ. دھوکہ ہے برہم. مثلا مجھ جیسے آدمی کو دین دے دے کہ تمہارے پاس اور تو کوئی چیز نہیں, لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے دین کے ذریعے سے کرو. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ وہ دین کے نام پر آپ کو کچھ کہے گا کہ یہ دینی کام کرو, اور جذبہ کیا ہے؟ خدا نہیں ہے, اپنے آپ کو اوپر لانا. بہت ہوشیار رہیے, شیطان برباد نہ کر دے. شیطان دشمن ہے, آپ کے میرے پاس اتنا سا بھی کوئی عمل ہوگا چاہے گا یہ بھی برباد ہو جائے. اب خدا نمتال نے تین طاقتیں دیں, قوت شہویہ, قوت غضبیہ, قوت وہمیہ. اب اس کو خدا تو خالق ہے, وہ جانتا ہے ان تینوں حالتوں میں, تینوں طاقتوں میں تین تین حالتیں ہیں. ایک صحیح ہے, دو غلط. مثلا قوت شہویہ میں, لذتوں کی طاقت میں ایک صحیح ہے, وہ کیا ہے؟ اعتدال, حسب ضرورت ہونا. یہ صحیح ہے. کم ہو غلط ہے, زیادہ ہو وہ بھی غلط ہے. قوت غضبیہ میں ایک حالت صحیح ہے, اعتدال. کم ہو غلط ہے, زیادہ ہو تب بھی غلط ہے. قوت وہمیہ کے اندر اعتدال صحیح ہے, کم بھی غلط ہے, زیادہ بھی غلط ہے. ان کا کم زیادہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی عرض کریں گے. ایک طاقت کا کام یہ ہے ان تینوں کو اعتدال میں رکھے, اس کا نام ہے قوت عاقلہ. اچھا ان کو اعتدال میں رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ عقل کے پاس طریقہ کار کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے ہم سب سے یہ کہے کہ ان تمام قوتوں کو وہاں استعمال کرو بس جہاں ضرورت ہے, اس سے زیادہ استعمال مت کرو. قوت شہویہ, غذا, آرام, جنسیات کہاں استعمال کرنی چاہیے؟ جہاں ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں. قوے غضبیہ کہاں استعمال ہو؟ بس جہاں ضرورت ہے. قوے وہمیہ جہاں ضرورت ہے. اگر کوئی یہ کام کر گیا کہ ان تینوں طاقتوں کو وہاں استعمال کرے جہاں ضرورت ہے, اس کا مطلب ہے اس کی عقل صحیح کام کر رہی ہے. عقل صحیح کام کرے تو کیا ہوتا ہے, انسان خود بخود خدا کے راستے پر بڑھتا ہے. کیوں؟ اس نے قوے شہویہ کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا ہے, خود قوے شہویہ کو کنٹرول کر لیا. صحیح. بس قوے شہویہ اسے حکم نہیں دیتی کہ مثلا کتنی شہوتیں چاہیے, یہ حکم دیتا ہے قوے شہویہ کو کہ مجھے حسب ضرورت چاہیے. بس اگر کوئی یہ کام کرے حسب ضرورت حسب ضرورت حسب ضرورت, تو کیا رزلٹ ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا اس کی عقل کامل ہونے لگے گی, کیونکہ اس کی عقل کنٹرول کر رہی ہے نا. جب اس کی عقل کنٹرول کرے گی, تمام شہوتیں حسب ضرورت رہیں گی, یہ خود بخود خدا کے راستے کے اوپر آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہی وہ کام ہے جو برزخ میں انجام پانا ہے. برزخ میں یہی ہونا ہے کہ تمام شہوتوں کے, تمام غضب غضب کے, تمام وہم کے آثار نے مٹنا ہے, عقل کے آثار نے اوپر آنا ہے. جتنا عرصے میں ہم اس کام کو انجام دیں گے, اتنے عرصے کے بعد ہماری برزخ ختم ہو جائے گی, ہم محشر میں داخل ہو جائیں گے. بس زندگی میں ایک کام مل گیا, وہ کیا؟ تمام قوتوں کو کنٹرول کر لو, قوے شہویہ قوے غضبیہ قوے وہمیہ انہیں کنٹرول کرو. اگر انہیں کنٹرول کریں گے تو کیا ہوگا؟ قوے عاقلہ مضبوط ہو جائے گی. قوے عاقلہ مضبوط ہوئی تو کیا ہوگا؟ انسان کا وجود عقل حاصل کرے گا, کمال حاصل کرے گا. کمال حاصل کرے گا, خود بخود وہ جو برزخ میں ہونا تھا اس مرحلے کو گزار لے گا. کوئی آواز میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر کسی کی عقل کامل ہو جائے تو آگے کیا ہوگا؟ عقل کامل ہو تو وہ جو قیامت کے مختلف مراحل ہیں, بیٹری ختم ہو گئی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس جو بات ہے وہی بجے کہ انسان کے اندر تین طاقتیں, قوے شہویہ قوے غضبیہ قوے وہمیہ, اور چوتھی عقل, ان تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے. اگر کنٹرول نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ کنٹرول کر لیا تو کیا ہوگا؟ کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کنٹرول کرنے کا مطلب ہے ان کو حسب ضرورت رکھنا. کیوں؟ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے, یہ زندگی کا وسیلہ ہے. کی پوائنٹ یہیں پر ہے, ان میں سے کوئی طاقت شہویہ غضبیہ وہمیہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد کمال حاصل کرنا ہے. وہ کس سے حاصل ہوگا؟ قوے عاقلہ سے. قوے عاقلہ سے. عقل ابتدان ان تینوں کو کنٹرول کرتی ہے. سب سے پہلے عقل کیا کرتی ہے؟ ان تینوں کو کنٹرول کرتی ہے. کنٹرول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو اعتدال میں رکھتی ہے. شہویہ آگے نہ بڑھے, غضبیہ آگے نہ بڑھے, وہمیہ آگے نہ بڑھے. اگر اعتدال میں آ جائے انسان کی زندگی, ان تینوں میں اعتدال میں آ جائے, اب قوے عاقلہ انسان کو اللہ کی بندگی کی طرف لے کر جاتی ہے. العقل ما یعبد به الرحمن. عقل وہ ہے جس سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے. جب بندگی کرتا ہے خود بخود, اچھا یہ چاروں طاقتیں کس پر عمل کر رہی ہیں؟ بدن پہ عمل نہیں کرتی, بدن بھی وسیلہ ہے, نفس کے اوپر اس پر عمل ہو رہا ہے. اگر یہ تین طاقتیں کنٹرول میں آ جائیں عقل کے اور عقل حاکم ہو جائے اور عقل کی سنی جائے تو نفس کمال حاصل کرے گا. نفس کمال حاصل کرے گا تو کیا ہوگا؟ جو نہیں جانتا وہ جان لے گا. جو اللہ نے اس کے اندر طاقتیں رکھی ہوئی ہیں وہ طاقتیں ایک ایک کر کے اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی. اور انتہا پہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبدی عفینی اجعلک مثلی, میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. انتہا یہاں پر ہے. لہذا ہمارے پاس ایک روایت ہے, اس کو یہ عرفہ بہت تذکرہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انتہائی مقام پر بندہ پہنچ جائے گا تو اللہ کی طرف سے گویا ایک خط آئے گا, لکھا ہوگا من الحی القیوم الى الحی القیوم, حی قیوم سے حی قیوم کے لیے. اس میں انسان کہاں پہنچ جائے گا؟ حی قیوم کے مقام پر پہنچ جائے گا. یہ سب ہم اور آپ کے اندر صلاحیت ہے, سب صلاحیتیں میرے اور آپ کے اندر ہیں. یہ صلاحیتیں کب بروئے کار لائیں گے؟ جب پہلے وہ تین قوتیں کنٹرول میں آئیں گی. یہ تو وہ چیپٹر تھا کہ عقل نے تینوں کو کنٹرول کر لیا, عقل کی پیروی شروع ہو گئی, نفس نے کمال حاصل کرنا شروع کر دیا, حی قیوم کے مقام پر پہنچ گیا. کیا کیا مقامات ہیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں, ہمیں نہ بہت اچھا سمجھ میں آتے ہیں, اس کو بیان کرنے کے ہمیں کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. کسی کو چاہیے تو ان کتابوں کے اندر پڑھے. اگر عقل کا یہ کنٹرول نہیں ہوا جس کا سادہ راستہ شریعت ہے, اگر کوئی چاہتا ہے میری عقل کنٹرول کرے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا عقل کے ذریعے کیسے کنٹرول کروں انہیں, اس کا راستہ شریعت ہے. رسول خدا کا کشف تامہ اس جگہ پر تھا. خیال میں یہ بحث ایسی ہے, آپ بار بار بریک دیں گے اس کی تسلسل کو توڑتے رہیں گے. درود ضرور بھیجیے, دل میں بھیجیے, دل میں احتراماً بھیج دیجیے, اور جہاں ضرورت ہوئی وہاں میں خود عرض کر دوں گا. تو آپ توقع فرمائیے گا, جو کشف کیا رسول خدا نے وہ کیا تھا؟ اس بات کو کشف کیا کہ اگر کوئی مثلا ہم کہہ رہے ہیں کیا کشف کیا, یعنی جو ہمیں سمجھ میں آیا جو چھوٹا سا حصہ, انہوں نے یہ کشف کیا کہ اگر قوے شہویہ کو کنٹرول کرنا ہے کس حد میں رکھنا ہے اسے, قوے غضبیہ کنٹرول کرنا ہے کس جگہ پہ رکھنا ہے, قوے وہمیہ کنٹرول کرنا ہے کہاں پہ رکھنا ہے. یہ نبی نے اپنے تجربے سے کشف کر لیا, گرچہ ان کو تجربے کی بھی ضرورت نہیں تھی, لیکن ہم انسانوں کے دل کو اطمینان دلانے کے لیے خدا نے ان کو انسانوں کے تجربے سے گزار دیا. ثابت ہو گیا کہ رسول خدا نے یہ تجربہ خود کیا ہے. کشف ہو گیا, کشف ہو گیا کہ قوانین یہ ہیں. آگے تک کی ساری باتیں انہوں نے دیکھ لی کہ اگر کسی کی قوے غضب یا کنٹرول ہو آگے تک کیا ہونا ہے. معراج تک چلے گئے نا, قاب قوسین اور ادنا تک ہو جائے, تو وہ سارے راستے انہوں نے دیکھ لیے جو کسی انسان نے اپنے نفس کی بلندی کے ذریعے سے طے کرنے تھے, سب دیکھ لیے. اچھا, اسی سفر میں جو ان کا اچھا سفر تھا انہوں نے ان کا حشر بھی دیکھ لیا جو اس سفر میں ناکام ہو گئے. آپ نے دیکھا روایات کے اندر, حدیث معراج کے اندر, کہ رسول خدا نے جہنمی بھی دیکھی. پھر اس کے اندر وہ یہ بھی دیکھا کہ جو اس سفر میں ناکام ہو گئے ان کے ساتھ کیا ہوا. پر جو ناکام ہوئے انہیں بھی دیکھ لیا, جو کامیاب ہو گئے انہیں بھی دیکھ لیا. یہ ہو گیا کشف تامہ, پورا کا پورا نظام کشف کر دیا. اب وہ کشف کرنے کے بعد ہمیں بتا دیا کن الفاظ میں, ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں شریعت محمدیہ, درود بن محمد والے. بس نبی اکرم کی شریعت کسی ملک کے قانون کی طرح پاس ہوئے ہوئے الفاظ نہیں ہیں. نبی اکرم کی شریعت ایک ایسے راستے کا نقشہ ہے جس کو وہ خود کامل دیکھ کر آئے ہیں. یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس نقشے سے عدول کرے گا, اس نقشے سے انحراف کرے گا, وہ کس گمراہی کے اندر پھنس جائے گا, وہ دیکھ کر آئے ہیں. اس نقشے پہ چلنے والے کو صراط مستقیم کو وہ دیکھ کر آئے, اس سے بکھر جانے والوں کو ان سب کو بھی دیکھ کر آئے. وہ انہوں نے کشف کر کے ہمیں دے دیا. اب وہ کشف ہمارے لیے کیا ہوا؟ فرمایا قوے شہویہ کو کنٹرول کر لو. قوے شہویہ کو اے اللہ کے نبی کیسے کنٹرول کرے؟ فرمایا اس کو حسب ضرورت رکھو, اس کا دائرہ ضرورت سے نہ بڑھنے دو. کیا یہ ہدف بن جائے؟ فرمایا نہیں, بدترین انسان وہ ہے جس کی قوت شہویہ اس کا ہدف بن جائے. کیوں؟ ہدف عقل ہے, عقل جس کا کام اللہ کی بندگی کروانا ہے, بس بندگی ہدف ہے, شہویہ ہدف نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں, ہماری بندگی کریں. اب سمجھ میں آئے کہ بندگی کا فائدہ کسے ہے؟ بندگی کرو, قوے عقلہ مضبوط کرو تاکہ اس کمال پر پہنچ جاؤ جس تک میں نے تمہیں پہنچانے کا ارادہ کیا ہے. ہماری بندگی ہمارے لیے, نہ کہ اس کے لیے. بس یہ بندگی کیا ہے؟ بالکل ایسے جیسے ایک آدمی نے خزانہ دیکھا ہوا ہے, وہ اس کا نقشہ لے کر آیا ہے, وہ کہتا ہے دیکھو اس نقشے کے بندے بن جاؤ. کیا مطلب اس نقشے کے بندے بن جاؤ؟ یعنی اس نقشے کی پیروی شروع کر دو. اچھا کیا ہوگا اگر میں نقشے کی پیروی کروں گا؟ تم اس خزانے تک پہنچ جاؤ. مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, رتم مرتبہ فرمانے مجھے کیا فائدہ دو گے تم؟ خدا نے مطالعہ فرمانے تم ہمیں کیا دے سکتے ہو؟ تمہارے لیے کمال کا راستہ ہے, چاہو تو پیروی کرو. اچھا اگر پیروی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جل جاؤ گے, غرق ہو جاؤ گے. ایک ہی راستہ ہے صراط مستقیم کا, باقی سارے راستے گمراہی کے راستے ہیں. کون کون سے راستے ہیں باقی؟ ایک شریعت کا راستہ ہے. قوہ شہویہ غضبیہ وحمیہ کنٹرول کرو, عقلہ کو بڑھاؤ, اللہ کی بندگی میں آگے بڑھو, تمہارے سامنے چیزیں کشف ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ کون سا راستہ ہے؟ اس کے علاوہ راستہ یہ ہے کہ تمہاری عقل دب جائے اور قوہ شہویہ تم پر غالب آ جائے, یہ تمہاری گمراہی کا راستہ ہے. اب اس کی میں چند مثالیں دینے پر مجبور ہوں تاکہ پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئے برزخ کا کردار کیا ہے. مثلا قوہ شہویہ غالب آ جائے کسی انسان کے اوپر تو کیا ہو؟ عقل کہتی ہے, شریعت نبی اکرم فرماتی ہے کھانا اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے, تھوڑا بھوک باقی ہے ہاتھ کھینچ لو. یہ تمہاری قوہ شہویہ کا اعتدال ہے. کسی نے کہا نہیں میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا, قوہ شہویہ میں افراد تفرید کروں گا, اپنی مرضی چلاؤں گا. اپنی مرضی چلائے گا کیا ہوگا؟ وہ جو روح کی ترقی ہونی تھی عقل کے ذریعے سے وہ ترقی رک جائے گی. اچھا روح کی ترقی رکی تو کیا ہوگا؟ روح کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے. یا انسان ہے تو انسان بنتی چلی جاتی ہے انسان کامل کی طرف. اگر نہیں بنی انسان کامل کی طرف, نہیں گئی تو پھر پستی کی طرف جائے گی. پستی کی طرف جائے گی تو تین مراحل طے کرتی بھی جائے گی, جانور, درندہ, شیطان. یہ تین مرحلے روح نے طے کرنے ہیں. ہر قوت کے حد سے آگے بڑھنے پر کوئی ایک بدبختی حاصل ہو جائے گی. یا تو عقل حاکم ہو گئی, تمام قوتیں کنٹرول میں آ گئیں اعتدال میں. اچھا اگر قوت شہویہ کنٹرول میں نہیں آئی, لذت شکم آگے بڑھ گئی, کہا اس کی شکل جانور کی شکل ہے. جس کی قوت شہویہ چاہے لذت ہو چاہے جنس ہو چاہے آسائش و آرام ہو, جس کی قوت شہویہ آگے بڑھ جائے اس کی روح جانور کی روح ہے. اس کو تو چاہیے تھا قوت عقلہ مضبوط کرتا, برزخ میں انسان بن کے داخل ہوتا تو وہاں کمال حاصل کرنے تھے. اس نے 50-60 سال کے سنہری موقع کو گنوا دیا. یہ 50-60 سال جس کے اندر لاکھوں سال کا راستہ طے کر سکتا تھا, اپنی قوت شہویہ کو آزاد چھوڑ دیا. قوت شہویہ جو آزاد ہوئی اس نے اس کو جانور بنا دیا. اب برزخ کے لاکھوں سال میں یہ کوئی کمال حاصل نہیں کرے گا, جانور سے واپس انسان آنے کا عذاب جھیلے گا. اس کے لاکھوں سال ضائع ہو گئے. کس بات میں ضائع ہوئے؟ نہ کہ کوئی کمال حاصل نہیں کیا, بلکہ جو بدبختی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اس کے عذاب کو جھیلے گا تمام برزخ کی زندگی میں. کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اس کو خدا نے تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ نقصان اس نے اٹھایا, الذین خسروا انفسهم, گھاٹا ان کو ہوا ہے جو اپنے آپ کو کھو بیٹھے ہیں. ہم جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کھو بیٹھے, کیا مطلب؟ تو کچھ تعویل کر لیتے ہیں. اپنے آپ کو کھو بیٹھے کا مطلب یہ کہ یہ انسان بھی نہیں رہا ہے, برزخ میں جانور بن گیا, یہ اس کا مطلب ہے. اچھا یہ کیوں برزخ میں جانور بنا؟ قوہ شہویہ میں آگے بڑھنا انسان کو جانور بنا دیتی. اچھا اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میری قوہ شہویہ کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے؟ یعنی سادہ لفظوں میں, میں برزخی شکل میں انسان ہوں یا جانور, وہ شکل مرنے کے بعد نہیں ملے گی, ابھی بھی ہے. آپ شرط کیا تھا کہ امام نے اسی وقت کھڑے کھڑے دکھایا تھا, دیکھو جانور بیٹھے ہوئے ہیں سارے, اس کا مطلب اسی وقت بھی تھی ابھی بھی ہے, ہم نہیں دیکھ پاتے. کیوں؟ ہماری مادیات اتنی آگے گئی ہیں کہ ہمارے برزخی وجود کی ہمیں خود خبر بھی نہیں ہے کہ ساتھ ہے, ہم جانتے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے مادیات سے اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے. ہماری وہ تین طاقتیں اگر کنٹرول میں ہوتی تو ہماری عقل آگے بڑھتی اور ہمیں ان تمام حقیقتوں کو دکھا دیتی, لیکن وہ تین طاقتیں کنٹرول میں نہیں ہیں ہمارے. بس اگر قوے شہویہ آگے بڑھ جائے کنٹرول سے آگے, اب مثال کے طور پر بہت سارا مثال ہے, مثال کے طور پر خدا متعال نے نگاہوں کے لیے قانون بنایا, نظروں کے لیے قانون بنایا, یہ کشف رسول خدا ہے. اس کشف نے بتایا کہ اگر اپنی آنکھوں کا عقل مندی کا استعمال چاہتے ہو نامحرم سے دور رکھو. رسول خدا نے کشف کیا کہ نامحرم سے دور رکھو تم انسان رہو گے. اگر کسی نے اس قانون کو صحیح نہیں سمجھا اور اپنی کوشش کی اور اپنی آنکھوں سے نامحرم کے اوپر نظر ڈالتا رہا, اتنا نظر ڈالتا رہا کہ عادت پڑ گئی دیکھنے کی, اس کا مطلب ہے اس کی روح جانور میں تبدیل ہو چکی ہے. یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ ایک دفعہ استعمال کرنے سے جانور بن جاتا ہے کیا؟ نہیں, ایک دفعہ استعمال سے نہیں. اس برزخی زندگی میں سارا معیار عادتوں پر ہے. بس ایک دفعہ نماز پڑھنے سے روح تبدیل نہیں ہوگی, انسان نہیں بنتی. جب کوئی چیز عادت بن جائے تب برزخ کی روح اس عادت سے تبدیل ہو جاتی ہے. اب اگر کسی کی نامحرم کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, مثلا وہ چلتا ہے خود بخود آنکھ اٹھتی ہے نامحرم کو دیکھنے کے لیے, اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے اپنے اوپر, اس کا مطلب ہے روح برزخی قوے شہویہ سے متاثر ہو کر جانور میں تبدیل ہو چکی ہے. اب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ آنکھوں سے دیکھنے کی عادت ختم ہو. ایک دو دن نہ دیکھے سے معاملہ حل نہیں ہوگا, چونکہ روح برزخی عادتوں سے بنتی ہے, ایک دفعہ دو دفعہ کے عمل سے نہیں بنتی. بس اگر میری عادت اتنی مضبوط ہو جائے کہ بلا ارادہ میری آنکھیں نہ دیکھیں, تب میری روح قوے شہویہ کے اثر سے نجات پائے گی. تمام قوتوں میں مشکل یہی ہے. مثلا قوے شہویہ کی تین قسمیں آپ کے سامنے عرض کی, ابھی نہیں معلوم کتنی قسمیں ہیں اس کی. قوے غضبیہ میں کیا ہے؟ اگر میری عادت بن گئی ہے میں بات بات پہ غصہ کرتا ہوں, بلا ارادہ غصہ آتا ہے, بلا ارادہ غصہ آتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر بلا ارادہ یہ کام ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے غضب میری عادت ہے. اس کا مطلب ہے قوے غضبیہ عقلہ کے کنٹرول میں نہیں ہے, عقلہ کے اوپر غضبیہ کا کنٹرول ہے. اگر کسی انسان میں قوے غضبیہ کا کنٹرول بڑھ جائے, اس کی شکل درندے کی شکل ہے. اچھا, یہ قوے غضبیہ کا کنٹرول کیسے ظاہر ہوگا؟ کہ یہاں عقلہ کنٹرول نہیں ہے, اس کو بات بات پہ غصہ آتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں آتا, خود بخود آتا ہے. اگر عقلہ کا کنٹرول ہوتا تو کیا ہوتا؟ غیظ و غضب بھی مرضی سے آتا, خود سے نہیں آ سکتا تھا. اگر خود سے آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی, اور اگر عادت یہی بن گئی ہے تو اس کا مطلب ہے شکل درندے کی ہے. بس یہ برائی کی دوسری حد ہے کہ اگر قوے شہویہ آگے بڑھ جائے تو شکل جانور کی ہے. کون سا جانور؟ اس عادت کے زیر اثر جانور کی شکل طے ہوگی. مثلا عادت ہے زر اندوزی کی, مال جمع کرنے کی, تو ایسے جانور کی شکل بنے گی جس کی عادت زر اندوزی ہے, جس کی عادت کنجوسی اور بخل ہے. مثلا خدا نہ کرے عادت ہے جنسیات کی, تو شکل بنے گی مثال کے طور پر خنزیر کی شکل, جس کی ذات جنسیات پر ہے. بس حسب عادت جانور کی شکل تبدیل ہوگی. لہذا اس روایت نے یہ نہیں کہا کہ میدان حج اس میدان منا میں یا عرفہ میں ایک جیسے جانور تھے, اس نے کہا انواع و اقسام کے جانور بیٹھے تھے, کیونکہ انواع و اقسام کی غلط عادتیں انسان کے اوپر حاکم ہیں. بس کچھ تو جانور ہیں, کچھ درندے ہیں. یہ درندے کون ہیں جن کے اوپر قوے غضبیہ غالب آ گئی ہے, عقل کنٹرول نہیں کرتی, غضب ہے جو آگے ہے. اس سے بدتر کیا ہے؟ اس سے بدتر یہ جس کی قوے وہمیاں آگے بڑھ جائے. قوے وہمیاں آگے بڑھ جائے کیا مطلب؟ دوسروں کے لیے مکر و فریب کرتا ہے, دوسروں کے لیے منافقت کرتا ہے, غیبت, جھوٹ, تکبر, دھوکے بازی, جتنی شیطان کی صفتیں ہیں یہ قوے وہمیاں کا آگے بڑھنا ہے. اگر کسی کے اندر اس کی عادت پڑ جائے, عادت ہے کہ جھوٹ بولتا ہے, عادت ہے کہ غیبت کرتا ہے, عادت ہے کہ فریب دیتا ہے, عادت ہے کہ منافقت کرتا ہے, شکل کس کی ہے؟ کہتے ہیں اس میں شکل پھر شیطان کی ہے, کیونکہ ساری اوصاف اس کی اوصاف ہے. اگر عاقلہ نے کنٹرول کر لیا ان تین طاقتوں پر, برزخ انسانی ہے, لاکھوں سال کمالات حاصل کرے گا. اگر تین طاقتوں میں سے کوئی ایک آگے بڑھ گئی عقل کے اوپر, پھر شکل اس کے حساب سے. اچھا اگر کسی کے اندر ساری برائیاں ہوئیں پھر کیا ہوگا؟ شہوت پرست ہے, ہر قسم کی شہوت کی پرستش ہے, قوے غضبیہ ہے, ہر قسم کا غضب اس کے اندر ہے. مثلا غضب بھی کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک دفعہ خود پسندی کا غضب ہوتا ہے, مثلا میری انا کو ٹھیس پہنچائی تو میں غصہ دکھاؤں گا. ایک دفعہ ظلم و ستم کا غضب ہوتا ہے, کسی بھی کمزور کو دیکھے گا فوراً سر پہ چڑھنے کی کوشش کرے گا. غضب بھی مختلف قسم کے ہیں. پھر قوے وہمیاں بھی عجیب ہے, مکر و فریب بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے. اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کو برزخ میں یہ تینوں منحوس شکلیں, اگر تین ہیں ممکن ہے زیادہ ہوں, ان تمام کے عذاب کو باری باری جھیلنا پڑے گا. ایک شکل کا عذاب جھیلے گا, اس سے نجات پائے گا, دوسری شکل میں مبتلا, تیسری شکل میں مبتلا. اس دوران میں جو اس نے, اچھا یہ شکلیں کس سے طے ہوئی ہیں؟ عادتوں سے. اعمال کا کیا ہوگا؟ اعمال بھی برزخ میں آئیں گے ساتھ. بس انسان کی شکل عادت طے کرے گی اور باقی اعمال اس کو ہمسایا اور دوسری شکل میں ملتے رہیں گے. مثلا آپ نے روایت سنی ہے جو یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ آگ کھا رہا ہے. اب اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک تو غلط کام کیا, یتیم کا مال کھایا ہے. روایت کہتی ہے برزخ کی زندگی میں اس کی غذا آگ ہے. کتنے سال آگ کھائے گا خدا جانتا ہے. کس شکل میں آگ کھائے گا؟ انسان کی شکل میں یا جانور کی شکل میں؟ یہ عادتوں سے طے ہوگا, عادتوں سے طے ہوگا. ممکن ہے عادت اس کی درندوں کی تھی, تو اب ایک درندے کی شکل میں آئے گا جو آگ کھاتا رہے گا. یہ برزخ کی زندگی ہے. اب اپنے آپ سے ہمیں اور آپ کو پوچھنا چاہیے کہ اب ہمارے پاس کیا فضیلت ہے, اب کیا ہے؟ اب یہ پوچھیں گے جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا اس میں سے ہمارے پاس کیا ہے. ہم نے قوۂ شہویہ کو کنٹرول کیا ہوا ہے, وہ ہمارے اوپر حکومت تو نہیں کر رہی. قوۂ غضبیہ کنٹرول میں ہے, قوۂ وہمیہ کنٹرول میں ہے. کون سی طاقت کو ہم نے کنٹرول کیا؟ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کے چھوٹے چھوٹے احکامات پہ لڑ رہے ہیں. اسے قبول نہیں کریں گے, اسے قبول کریں گے, اسے قبول نہیں کریں گے, یہ قبول نہیں کریں گے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ہمیشہ صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہے. مثلا خدا تعالیٰ نے حکم دیا, عقل وہ ہے جس سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے, حکم دیا میری بندگی کرو. بندگی کریں تو کیا کریں؟ پھر میں نماز پڑھوں؟ اچھا میں نہیں پڑھوں گا. نہیں پڑھو, نہیں پڑھو گے. گناہ کا ایک میکینزم ہے, گناہ کا ایک طریقہ کار ہے. گناہ کے اس طریقہ کار کو بھی سمجھ لینا چاہیے. کافی حد تک پس منظر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اب گناہ کا جو اور ثواب کا خاص طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی چند جملے عرض ہو جائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہر عمل انسان کا کئی کئی پہلوؤں میں اسے متاثر کر رہا ہوتا ہے. انسان کا ہر عمل کئی کئی طریقوں سے اسے تبدیل کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا مثلا حکمت کی کتابوں کے اندر, میڈیسن کے اندر کہتے ہیں فلاں چیز کھاؤ, ایک چیز بتائی یہ کھا لو. اچھا اگر یہ کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ لکھا ہوتا ہے اس کے دل پر یہ اثرات ہوں گے, پھیپھڑوں پر یہ اثرات ہوں گے, جگر پہ یہ اثرات ہوں گے. ایک اچھی چیز ہے, بہت ساری چیزوں پر ایک ساتھ اثر کر رہی ہے. بری چیز بھی ایسی ہو سکتی ہے. ایک بری چیز تھی, بہت ساری جگہوں پر اس نے برا اثر کر دیا. گناہ اور ثواب یہ دونوں ایسی چیزیں, کوئی ایک گناہ کرتا ہے یہ نہ سمجھے ایک گناہ ہوا آگے کچھ نہیں ہے. نہیں, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے. مثلا ایک جوان کو سوچتے ہیں, ایک دفعہ غلط آنکھ اٹھائی, اس نے ایک نامحرم کو دیکھا جو اس کو نہیں دیکھنا تھا, ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی ایسی فحاشی دیکھی جو اسے نہیں دیکھنی تھی, کانوں سے کوئی ایسی میوزک سنی جو اسے نہیں سننی تھی. ہم اور آپ کوئی بھی یہ کام کرے, آگے کیا ہوں میں؟ سب سے پہلے روایات نے کہا کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے سیاہ نقطے بڑھتے جائیں گے, اور خدا نہ کرے توبہ نہ کرے اور دل مکمل سیاہ ہو جائے تب کیا ہوگا؟ فرمایا خدا کی نشانیاں پھر نہیں دیکھ پائے گا. جس کا قلب سیاہ ہو جائے وہ اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں اندھا بن جائے گا. اندھا بن جائے گا کیا مطلب؟ پھر اس کو جتنا ہوشیار کرو کہ اللہ کی خاطر جاگ جاؤ, اللہ کی بندگی میں آؤ, اس پہ نہیں سننا ہے. کیوں؟ دل سیاہ ہو چکا ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. بس گناہ کا پہلا اثر انسان کی اللہ کی ہدایت کو حاصل کرنے اور نہ کرنے میں, البتہ یہ آگے کے لیے ہوا. ایک گناہ کیا, دل پہ ایک نقطہ پڑا, گمراہی میں اضافہ ہو گیا. دوسرا اثر, یہ جو اس نے ایک گناہ کیا ہے اس نے برزخ کی زندگی میں نہیں معلوم کیا خلق کیا ہے, نہیں معلوم کیا خلق کیا. مثلا لکھا ہے کہ نامحرم کی ایک نگاہ شیطان کا ایک تیر ہے. جب ہم لوگ یہ روایات پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ برزخ کی زندگی کی جو حقیقت ہے اسے سمجھ لیں, دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ علماء سوچتے ہیں بار بار انسانوں کو, ہر انسان کو برزخ سمجھانا ممکن نہیں ہے, اس کی کوئی دنیاوی تعبیر کر دیتے ہیں. اگر ہم یہ کام نہ کریں اور اس برزخی زندگی پر لے جائیں تو تیر کا مطلب تیر ہے, اس کا مطلب یہ ہے برزخی زندگی میں میرے ہر غلط نظر کرنے پر شیطان کا ایک تیر میرے وجود کو آ کے لگے گا. اب میں اپنا فیصلہ کر لوں میں نے ایک دن میں کتنے تیر کھانے ہیں, یہ فیصلہ ہمارا اپنا فیصلہ کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہے یا اپنے جسم کو شیطان کے تیروں کے سامنے رکھ کر چھلنی کروانا ہے, یہ ہمیں خود سوچنا ہوگا. بس گناہ کا ایک اثر ہوا قلب کے اوپر, اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہو گئی. گناہ کا ایک اثر ہوا برزخی زندگی کے اوپر کہ وہاں آپ کی زندگی کیسی گزرنی ہے, میری زندگی کیسی گزرنی ہے, وہ طے ہو گئی. تیسرا اثر کیا ہوا, یہ جو ہماری شکل بنتی ہے, چونکہ میں جیسے ہی کوئی گناہ کروں گا اس گناہ کی عادت کے لیے ایک زمینہ, ایک اینٹ رکھ دی میں نے, عادت بننے کے لیے ایک اینٹ رکھ دی ہے. جیسے ہی گناہ کیا ایک اینٹ اور آ گئی اس کی عادت بننے کے لیے. پھر اگر وہ گناہ بڑھتا چلا گیا کچھ عرصے کے بعد وہ گناہ عادت میں تبدیل ہو جائے گا. جیسے ہی گناہ عادت میں تبدیل ہوگا برزخ کی شکل اس عادت کے مطابق تبدیل ہو جائے گی. بس گناہ کا تیسرا اثر ہو گیا, ایک اثر دل کے اوپر تھا اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے میں, ایک اثر برزخ کے ماحول پہ تھا جو میں نے خلق کر دیا ہے, تیسرا اثر ہوا میری عادت کے اوپر, چوتھا اثر جیسے ہی میں کوئی گناہ کروں گا اس کی ایک لذت ملے گی, جیسے ہی لذت ملے گی میرا دل دنیا کی لذتوں سے اور آشنا ہو جائے گا. اب کیا ہوگا, اب اس دل کے اندر مزید ایسی لذتوں کی خواہش ابھرے گی. جب مزید ایسی لذتوں کی خواہش ابھرے گی تو کیا خدا کی لذت آئے گی اس کے دل میں؟ نہیں, خود بخود خدا کی دی ہوئی لذت سے اتنا ہی محرومی بڑھتی چلی جائے گی. بس جتنا گناہ کی لذت میں پھنستا چلا جائے گا اتنا خدا کی مناجات, خدا سے راز و نیاز, خدا انہیں متعلق سے گفتگو کرنے کی لذت سے محروم ہوتا چلا جائے گا. یہ چوتھا اثر ہوا گناہ کا. ہم جیسا جاہل بھی یہ چار اثر سمجھ پا رہا ہے. آگے کی داستان خدا جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اب آپ کا فیصلہ اور ہمارا فیصلہ ہم لوگوں کے سامنے ہے. ہم نے گناہ کرنا ہے یا بندہ بننا ہے, یعنی سلیس زبان میں جانور کی زندگی میں آگے بڑھنا ہے یا انسانوں کی زندگی میں آگے بڑھنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ابھی جتنی قوتیں ہیں ان تمام کے خاص گناہ ہیں. مثلا قوت شہویہ کے چند گناہ ہیں, قوت غضبیہ کے چند گناہ ہیں. اگر مجھے یہ پہچاننا ہے میرے اندر کون سی قوت میرے اوپر زیادہ ظلم کر رہی ہے, تو مجھے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے میں کون سے گناہ میں مبتلا ہوں. اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کون سی قوت میرے اوپر حاکم آ گئی ہے. مثال عرض کروں, فرض فرمائیے جھوٹ میری زبان سے ایسے نکلتا ہے کہ مجھے سچ بولنے کے لیے کنٹرول کرنا پڑتا ہے. جھوٹ ایسے نکلتا ہے کہ سچ بولنے کے لیے کنٹرول کرنا پڑتا ہے. یہ ہے قوے وہمیہ. اس کی شکل شیطان کی شکل ہے. جب بھی کسی سے ملتا ہوں دو چہروں سے ملتا ہوں, یہ ہے گناہ منافقت. اس کی شکل شیطان کی شکل ہے. جب بھی کسی کمزور سے دیکھتا ہوں اس سے کچھ مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کسی کو مجبوری میں دیکھتا ہوں اس کے سر پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, مجھے تھوڑی سی طاقت مل جائے دوسروں کے سامنے روب جماتا ہوں, یہ ہے قوے غضبیہ. اس کی شکل درندے کی شکل ہے. مجھے اور آپ نے خود طے کرنا ہے ہم نے کیا بننا ہے. پہلا ہی کام یہ کیجئے اپنے نفس کا جائزہ لیجئے. نفس کا جائزہ لیجئے, دیکھیے عادتیں ہماری ہیں کیا کیا, پھر ان عادتوں کے حسب مراتب دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان عادتوں کا مقابلہ کیسے ہوگا. اچھا, گناہ کا چوتھا اثر عرض ہوا تھا کہ گناہ کی ایک لذت آتی ہے اور اس لذت کے نتیجے میں مزید گناہ کی لذت آتی ہے اور خدا کی لذت کم ہوتی ہے. عبادت کا اثر بھی ان چاروں کے بالکل مقابلے میں آتا ہے. بس اگر میں ایک صحیح عبادت کروں تو میرے دل میں ایک سفید نقطہ بنے گا اس تاریکی کے مقابلے میں. اگر ایک صحیح عبادت کروں تو عبادت کی عادت پڑنے کے لیے ایک اینٹ میں نے رکھ لی. اگر صحیح عبادت کروں تو میری برزخی ہمسائیگی میں کوئی اچھی مخلوق خلق ہو گئی ہے. اگر صحیح عبادت کروں اللہ کی لذت میرے دل کے اندر آئی, امید ہے کہ اب یہ لذت اس مادی لذت کا مقابلہ کرے. بس ہماری اور آپ کی زندگی ہر روز ہر وقت اس جنگ کا نام ہے. اس کو ختمی مرتبت نے جہاد اکبر تعبیر کیا. یہ جہاد اکبر ہے. تو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ کچھ لوگ جنگ سے واپس آ رہے تھے, کہا کہ ہم جہاد لڑ کر آئے. انہوں نے فرمایا جو ہم نے ابھی جہاد لڑا یہ جہاد اصغر تھا, اب جہاد اکبر ہے. ایزان محترم اپنے آپ سے پوچھے گا, پہلی بات آیا ہم نے جہاد اکبر کو سنجیدہ جہاد سمجھایا ابھی تک؟ کہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ تو یہ وہ حقائق ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تمام تر نقائص کے ساتھ, کہ علماء میں کوئی منکر نہیں ہے, منکر نہیں ہے اس کا. مثلا آپ یہ کہیے کہ 500 سال پہلے نہیں تھا ایسا, نہیں, یہ جتنے علماء نے کتابیں لکھی ہیں علم اخلاق پر سب نے اسی مسئلے کو مختلف طریقوں سے اور اچھا اور بہتر کر کے بیان کیا, اپنے اپنے تجربے شامل کیے. کہ مثلا اگر میرے اندر قوے شہویہ کا حملہ ہوا تو میں نے قوے شہویہ کا مقابلہ کیسے کیا, اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے. کہ اگر کسی شاگرد کے اندر قوے غضبیہ بڑھ گئی تو اس کی قوے غضبیہ کا خاتمہ کیسے کروایا. یہ تمام کام ان لوگوں نے ہزاروں مثلا ہزاروں سال سے جو ہمارے پاس انبیاء کا سلسلہ ہے وہ اسی جہاد اکبر کے لیے. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اگر امام خمینی نے حکومت بھی بنائی تو حکومت کے لیے نہیں بنائی ہے, حکومت بھی بنائی ہے تو اس لیے بنائی ہے کہ اس کے باشندے جہاد اکبر میں کامیاب ہو سکیں. کوئی ہدف نہیں ہے زندگی کا, یہ ہدف ہے زندگی کی, کسی چیز کا کوئی ہدف نہیں ہے, صرف یہ ایک ہدف ہے جہاد اکبر میں انسانوں کا کامیاب ہونا. لہذا قرآن کریم نے 11 قسموں کے بعد کہا قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا. یہ کامیابی اور ناکامی. اچھا اگر کوئی مادیات میں بہت غرق ہوگا تو کیا ہوگا, بہت زیادہ مادیات کے پیچھے ہر وقت اچھا کھائے اچھا پہنے آرام اپنی طاقت کا اظہار دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنا, خدا نہ کرے نعوذ باللہ منافقت ریاکاری جھوٹ مکر و فریب, دنیا کی لذتوں میں بہت پھنسے تو کیا ہونا ہے اس کے ساتھ. اس کو قرآن کریم میں فرمایا اخلد الی الارض وتبع ہوا, اس نے اپنی ہوا و حوث کی پیروی کی ہے. آخر میں فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, آیا اس کو دیکھا ہے جس کی ہوا و حوث اس کا معبود ہے, اتنی ہوا و حوث کی مانتا ہے کہ جیسے عبادت ہی ہوا و حوث کی کرتا ہے. اس کا کوئی خدا نہیں ہے, اس کا کوئی رسول نہیں ہے, اس کی ہوا و حوث اس کا خدا ہے, اس کی ہوا و حوث اس کا معبود ہے. اب جب آپ نے اتنا سن دیا ہے اب آئیے اس نظام کو دیکھیے جو اس وقت دنیا میں نافذ ہے. جتنے نعرے لگ رہے ہیں ان سب کو دیکھیے, اچھا کھاؤ اچھا پہنو آرام سے رہو جو دل میں آتی ہے کرو, جو لذت چاہتی ہے حاصل کرو, دولت ہونی چاہیے طاقت ہونی چاہیے شہرت ہونی چاہیے, صحیح سے آئے یا غلط آئے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرو. بتائیے کیا بنیں گے, یہ جانور نہیں ہے. اور جانور کیا ہے, یہ وہ مصیبت ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں شاید پہلے بھی عرض کیا ہو آج تک انسانیت اتنی بری حیوانیت میں نہیں پھنسی تھی جتنی اس دفعہ پھنسی ہے, اس سے بری حیوانیت اب تک نہیں آئی تھی جتنی اس دفعہ ہے. بس اس دفعہ مقابلہ سب سے سخت ہوگا. کوئی اگر یہ سمجھ رہا نا کہ ہم اس میدان کو یوں ہی گزار لیں گے, بہت حماقت ہے, بہت حماقت ہے. صرف مصیبت اس دن ہے جس دن آنکھیں بند ہونے کی طرف جائیں گی. موت سے کچھ سیکنڈ پہلے کچھ لمحات پہلے جو خدا جانتا ہے ہمارے لیے ممکن ہے ایک گھنٹہ ہو, مرنے والے کے لیے ممکن ہے 10 سال ہو, موت سے کچھ لمحات پہلے برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی. وہ وقت ہوگا جب ساری حقیقتیں کشف ہو جائیں گی, اس وقت سارے اعمال ظاہر ہو جائیں گے, ساری عادتیں نکل آئیں گی اور وہ پھر ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. تو ایزان محترم انصافاً یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اوپر رحم کریں, ہمیں چاہیے کہ اپنے اوپر رحم کریں, اس سے زیادہ اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالیں جتنا اب تک ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال چکے ہیں. یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت ہے. اگر اب سدھرنا ہے اب سدھر جائے, اور خدا نہ کرے اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں تو مولا کا وہ جملہ آپ کے ذہن میں ہے الناس نیام اذا ماتن تبہو, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. اس وقت وہ چشم برزخی جس سے میں اپنی شکل دیکھتا اس جسم کے پیچھے, اب ہی وہ چشم برزخی میں نے خود اندھی کی ہوئی ہے. کچھ عرصہ گزرے گا اور جیسے ملک الموت سامنے آئیں گے وہ چشم برزخی کھل جائے گی. مولانا فرمایا لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے جاگ جائیں گے. اس وقت ہماری جاگنا ان مادی آنکھوں سے نہیں ہوگا, ہماری چشم برزخی سے ہوگا. اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے, یہ اصلی کام ہے. اب میں آپ کے سامنے جتنا بھی اصرار کروں کہ زندگی کی اصل اساس یہ ہے, وہ جتنا میں کہوں گا وہ کم ہے. اب شروع کہاں سے کرنا ہے؟ ایک جملہ, ایک لفظ, کنٹرول, بس. چاہے کوئی اس مقام اعلیٰ کے اوپر فائز ہو, چاہے مجھ جیسا انسان, کنٹرول سے شروع ہو. کہیں پر بھی پہنچا ہوا ہو, کہیں پر بھی گرا ہوا ہو, شروع کنٹرول سے. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کرنا, گناہوں کے مقابلے میں کنٹرول. آپ سے عرض ہوا میوزک کو ہم لوگوں نے عادت بنایا ہے, موبائل ٹونز کے ذریعے سے, ٹیلی ویژن پہ سن سن کر. کیا بتاتے ہیں علماء میوزک کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں بڑھنے میں میوزک سے زیادہ شدید ارادے کو کمزور کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ کے راستے میں بڑھانے کے لیے روکنا ہے کہ اللہ کے راستے میں نہ بڑھے, اس کا ارادہ کمزور کرنا ہے, تو ایک کام کرو, اس کو میوزک سناؤ. جتنا میوزک سنے گا ارادہ خدا کی راہ میں بڑھنے کے لیے کمزور ہوگا. یہ اچھا ہوا کہ ہو گیا, تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں. یہ ہم ہیں, ہم لوگ یہ ہیں, یہ ہمارے گھر ہیں, یہ حتیٰ آپ کیا سنیں. ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ آخری زمانے کے اندر عبادت گاہوں کے اندر موسیقی ہوگی. دیکھ لیا آپ نے کون سی جگہ بچی ہے؟ ہم پھنس گئے نا. بہت خدا روایت میں ہے. اب دیکھیں ہم کہاں آ گئے. ہم نہیں قبول کر رہے تھے کہ ہم یہاں پہنچیں گے, لیکن ہم نے. اور میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, اپنی زندگیوں پر رحم کیجئے, کم از کم اپنے موبائل سے میوزکس کی ٹونز نکال دیں, کوئی آیت رکھ لیں, کوئی ایسی چیز رکھ لیں, نوحہ رکھ لیں. کچھ نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہمیں نہیں رکھ سکتے آیت اور نوحہ, تو ٹیلی فون کی جو پرانے ٹیلی فونوں کی گھنٹی ہوتی تھی وہ رکھ لیں. اپنے اوپر رحم کریں, اپنے بچوں پر رحم کریں, اپنے گھروں میں میوزک کی آواز مت آنے دیں. یہ خدا کے راستے پہ نہیں چلیں گے بچے. کل سے ہم کوشش کریں گے ایک ایک بیماری عرض کریں کہ کن بیماریوں میں ہمیں شیطان نے پھنسایا. اچھا, یہ اتنی تفصیلات ہوئیں, ایک گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا. ہرگز ارادہ نہیں تھا کہ آپ کو زیادہ وقت لیں, لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں, ابھی ہم نے یہ گفتگو نہیں کی کہ شیطان کا کردار کیا ہے. ابھی شیطان کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, اور اس پورے معرکے کے اندر ایک مصیبتوں میں سے ایک مصیبت وہ لعین وجود ہے, شیطان کا. اور وہ شیطان ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان اس تزکیہ نفس میں قدم بڑھانا شروع کرے, اس سے بڑھ کر شیطان کا کوئی دشمن نہیں ہے پھر. اور اس آدمی کا کوئی دشمن شیطان سے بڑھ کر دشمنی نہیں کر سکتا. دنیا میں جتنے بھی دشمن ہوں گے وہ دنیا کو نقصان پہنچائیں گے. شیطان کی دشمنی دنیا سے نہیں ہے, آپ کے اور میری اس موت کے بعد والی زندگی سے. وہاں برباد کرے گا. کیوں؟ شیطان احمق نہیں ہے. شیطان دنیا دیتا ہے, کیوں؟ اس کو معلوم ہے جتنا دوں گا اس کی آخرت برباد ہونی ہے, تو وہ دنیا خوب دیتا ہے تاکہ آخرت برباد کرے. اور ہم وہ بیوقوف ہیں جو چند لوگوں کے ہاتھوں میں چند سکے دیکھ کر بنی اسرائیل کی طرح حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں, موسیٰ ہمیں بھی ایسے ہی دے دے. ہم اتنے دھوکے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, ہم آج کے دور میں دولت کی پوجا کرتے ہیں. وہی بت پرستی ہے, شکل تبدیل کرتی ہے. اس زمانے میں بت پرستی بتوں کے سامنے تھی, آج کے زمانے میں بت پرستی دولت اور طاقت کے سامنے ہے. دولت اور طاقت کے پجاری ہیں. کل سے شروع کریں گے اس بات کی کوشش کریں کہ ہم برائیاں کون کون سی ہیں ہمارے اندر. کیونکہ شیطان کا مارکہ یہ ہے کہ وہ ایک مصیبت میں مبتلا کرتا ہے, اور پھر کچھ ایسا کرتا ہے کہ یہ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, کبھی سمجھ میں نہیں دے گا. اچھا, کچھ گناہوں کا اثر کہ جسم قلب اتنے سیاہ ہوئے ہوئے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں سنائی نہ دیں, اور کچھ شیطان کا بہلاوا اس کے اوپر. اس کو قرآن کریم فرماتا ہے اپنی تعبیر میں, ظلمات فوق ظلمات, ایک اندھیرا اس کے اوپر ایک اور اندھیرا, ایک اور اندھیرا, اندھیروں کے اوپر اندھیرے. یہ ہم مصیبت میں پھنس گئے. ایک طرف سے دل سیاہ ان گناہوں کی کثرت سے, دوسری طرف سے شیطان کا وسوسہ ایک اور مصیبت, تیسری طرف سے ہر وقت موسیقی کی بارش, چوتھی طرف سے آنکھوں سے فحشا کا مسلسل دیکھا جانا, نتیجہ خدا کی ہدایت کے سارے دروازے ہمارے سامنے بند ہوتے چلے گئے. اب جو ہمارے پاس دروازہ رہ گیا ہے ہمارا آپ جیسوں کے لیے, وہ سید الشہداء کا راستہ ہے. بس سید الشہداء بچا لے ہم. اور اذان محترم, جتنا آپ غور کریں گے اس روایت کے اوپر, ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات, آپ کو اس راستے کی تاثیر پر یقین آنا شروع ہو جائے گا. گویا ہم اندھیروں کے سمندر میں غرق ہیں اور اس اندھیروں کے سمندر میں نجات کی کشتی سید الشہداء کی. اب ہم میں سے عقل مند وہ ہے جو سید الشہداء کے ساتھ اپنے تعلق کو مجلس تک محدود نہ کرے, مجلس سے آگے بڑھا دے. اور وہ کس طریقے سے؟ یہاں ذکر سید الشہداء کرے, یہاں ان کے غم میں گریا کرے, ان سے اپنی محبت کو بڑھا لے, ہر روز ان کی زیارت کرے, ان سے اپنا تعلق اتنا بڑھائے کہ جب مجلس میں نہ ہو, زیارت میں نہ ہو, سید الشہداء اس کی ہدایت فرمانے. مجلسوں سے آگے بڑھے, مجلسوں سے طاقت دے, زیارتوں سے طاقت دے, اور سید الشہداء کے سامنے اتنا گڑ گڑائے کہ وہ باعظمت ہمارے سامنے راستے کو واضح کر دے. کیونکہ وہ سفینۃ النجات مصباح الہدیٰ وہ ایسا ہے کہ ایک انسان ایک اندھیرے میں پھنس گیا ہے اور اس کو نہیں معلوم کہ مجھے جانا کہاں ہے. اس موقع پر جو کم از کم بہترین چیز اس کو چاہیے ہے وہ ایک چراغ ہے, ایسی نورانیت جو اس کے اطراف کو نورانی کر دے. سید الشہداء کا چراغ صرف اطراف کو نورانی نہیں کرتا, وہ راستہ بھی بتا دیتا ہے جس کے اوپر چلنا ہے. ایک دفعہ میرے پاس چراغ ایسا چراغ ہے جو میرے اطراف کو تو نورانی کر رہا ہے لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ اندھیرے میں اب چلنا کس سمت میں ہے. ٹھیک ہے, اندھیرا ختم ہو گیا, لائٹ آ گئی, لیکن چلنا کہاں ہے ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا. سید الشہداء کا معاملہ اس پہ نہیں ہے. سید الشہداء اطراف کو بھی نورانی کریں گے اور راستہ بھی بتا دیں گے کہ اس راستے پر چلنا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی سید الشہداء کے وسیلے کو اختیار کر لے تو سید الشہداء خود اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھانا شروع کر دیں گے. سید الشہداء کے وسیلے میں طاقت ہے. لہذا خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ سید الشہداء کے راستے سے بہتر نہیں. الحمدللہ عزان محترم, خدا نمتال نے آپ کو ایک موقع عنایت فرمایا ہے. اب وہ موقع یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل کتنے ہی سیاہ کیوں نہ ہوں, ابھی تک اس میں غم حسین آباد ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. یعنی ممبر پہ بیٹھ کے میں اعتراف نہیں کرنا چاہوں گا کہ خدا میں پست انسان ہوں, لیکن مجھے تیرے راستے میں چلنے کے لیے ایک امید ہے کہ کبھی کبھی میں نے حسین کا ذکر خلوص سے کیا ہے. ہم خدا سے چاہوں گا کہ خدایا میرا کوئی عمل میرا ساتھ نہیں دے سکتا, لیکن مجھے معلوم ہے تو نے حسین سے وعدے کیے ہیں. رسول اللہ نے سید الشہداء سے وعدے کیے. سید الشہداء جب آخری دفعہ ختمی مرتبہ سے ملنے روضہ مبارک پہ تشریف لے گئے تو کہا, نانا کیا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کی قبر میں چلا جاؤں؟ رسول خدا نے فرمایا, اے حسین تم نے ایک ایسے مقام تک پہنچنا ہے جس کا راستہ بس شہادت کربلا سے ہے. کچھ وعدے ہوئے ہیں. رسول خدا نے فرمایا تھا, چھٹے امام نے تکرار فرمائی رسول خدا کی قول کی, فرمایا کہ حسین کی شہادت سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت اٹھتی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی. اگر آپ کے اور میرے دل میں سید الشہداء کی شہادت کے اوپر کوئی حرارت ہے تو یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے. اس کی تعظیم کرنی چاہیے, اس کا احترام ہونا چاہیے. اعزان محترم, آپ جب سید الشہداء کے غم میں روئیں تو حسین سے طلب کر رہے ہیں, سید الشہداء سے کہہ رہے ہیں,
کیا اس نے. زہیر بن قین کہیں اور جا رہے تھے, آپ لے کر آئے اس کو, اس کو مصلی بنا دیا, اس کو شہید بنا دیا. اے سید الشہداء, جون کا جسم سیاہ تھا, آپ نے نورانی کیا ہے. یہ سب باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. جو تحفے سید الشہداء نے دیے انہیں کوئی نہیں چھین سکا ہے. کہتے ہیں حر کی پیشانی پہ ایک تیر لگا تھا, سید الشہداء نے حر کی پیشانی پہ خون نکلنے کے لیے رومال باندھا کہ رومال بن جائے خون نہ نکلے. ایک بادشاہ کو پتا چلا, کہتے ہیں شاہ عباس صفوی تھا, کہ حر کی پیشانی پہ سید الشہداء نے رومال باندھا تھا. کربلا گیا, کہنے لگا میں حر کی لاش نکالوں گا, اس سے حسین کا رومال مجھے مل جائے گا. حر کی لاش کھولتا ہے, رومال بندھا ہوا ہوتا ہے,
تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, ہمارے دل سے آئے ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار, دنیا میں ہم حیران و پریشان ہیں, پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, آخرت اور برزخ کی زندگی غربت کی زندگی ہے, پاک پروردگار اہل بیت کا سایہ ان کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ہمارے اعمال قصیر, ہمارے گناہ شدت کے ساتھ ہے, پاک پروردگار ان تمام کے مقابلے میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, اس زندگی کا کوئی مصرف اہل بیت کی راہ میں شہادت سے بڑھ کر نہیں ہے. پاک پروردگار, اس دنیا میں زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار, تیری کائنات کا محور, تیرے امام کا وجود مقدس ہے. پاک پروردگار, ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. نسلن بعد نسل, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.